السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو ای میلز کے ذریعے سے ہم تک آپ کے سوالات پہنچتے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، اور مختلف پروگرام جو آن ایئر ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی ایسی اشکال رہ جاتا ہے، کوئی وضاحت ہوتی ہے تو آپ کی وہ وضاحت بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے. میرے ساتھ یہاں شرکا جو موجود ہیں یہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں پہ تشریف لائے. میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں یہ فرمایا تھا، منکر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ جو منکر ہے وہ ہر برائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور اس کا ایک اس طرح آپ نے سیاق بتایا تھا. چونکہ حکومت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، میرے ذہن میں یہ ایک آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس میں اللہ تعالیٰ تین باتوں کو کرنے کا اور تین باتوں کو نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. اب یہاں پر منکر کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کی وضاحت کیجئے گا. اور دوسرا وہ جو الذین امکناہم والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ جب انہیں کوئی حکمرانی مل جائے تو وہ نماز تو قائم کریں گے، اس کا ایک ادارہ وجود میں لائیں گے، زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم وجود میں لائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ معروف کی تلقین بھی کریں گے اور منکرات سے بھی روکیں گے. تو یہ جو منکرات سے روکنے والی بات ہے، پھر یہ کس زمرے میں آئے گی، یہ کیا ہے؟
آپ نے آیت کا ترجمہ بہت اچھا کر دیا. دیکھیے، امر کا لفظ عربی زبان میں صرف حکم دینے اور قانون کے ذریعے سے روکنے کے معنی میں نہیں آتا،
ٹھیک ہے،
وہ تلقین کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، نصیحت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، مشورہ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، ترغیب دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اس وجہ سے
لیکن روکنے کے معنی میں بھی تو آتا ہے.
بالکل درست،
اس معنی میں بھی آتا ہے،
کیونکہ سارے اس میں مدارج موجود ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے.
تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز ہے کہ جس میں محض تلقین کرنی ہے، کون سی چیز ہے جس کو صرف ممبر تک محدود رکھنا ہے، اور کون سی چیز ہے کہ جس میں قانون سازی کرنی ہے. یہ جو آپ کے پولیس کا محکمہ قائم ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے،
ٹھیک ہے.
یعنی یہ اسی لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف ترغیب دے اور بری چیزوں سے روکے. تو اس میں بھی یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں پولیس محض مشورہ دے گی، کہاں آپ کو بلا کے تلقین کر دے گی، اور کون سی جگہ ہے جہاں وہ آپ کے خلاف اقدام کرنے کا حق رکھتی ہے. تو اس وجہ سے جب ہم منکر کا لفظ دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، روایتوں میں بھی استعمال ہوا ہے، تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ منکر کسے کہا جاتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ منکر سے مراد مذہبی احکام کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. منکر اصل میں ان برائیوں کے لیے آتا ہے جو عالمگیر سطح پر مانی جاتی ہیں. اچھا، اس میں کسی موقع پر کوئی اختلاف بھی ہو جائے گا، اس پر ہم گفتگو کر لیں گے. یعنی ان اختلافات میں اللہ تعالیٰ پھر اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کے ایک سوال کے جواب میں میں نے بتایا تھا کہ زنا کے معاملے میں بحث انسانوں کے درمیان تھی، سود کے معاملے میں بحث آج بھی موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ جرم ہے اور اس کو روکنا ہے، اس لیے کہ اس میں یا ظلم ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے یا حق تلفی ہوتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز اس میں پائی جاتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ منکر کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان برائیوں کو کہا جائے گا جن برائیوں کے بارے میں عالمگیر سطح پر اتفاق پایا جاتا ہے، یعنی انسانیت ان کو برائی سمجھتی ہے، اس کے لیے کسی مذہبی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلی بات یہ. دوسری یہ کہ اس میں جو امر کا لفظ استعمال کیا گیا یا نہیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، میں نے اس کو روکا تھا کہ یہ کام نہ کرو. تو یہ کہنا، یہ روکنا، جس طریقے سے ہم عام زبان میں ترغیب، تلقین، نصیحت اور اسی طرح کبھی کبھی حکم دینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ اس میں امر کا لفظ ہے تو ہر منکر کے بارے میں ریاست کو یہ کرنا چاہیے. اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں وہ مداخلت کر سکتی ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل دینی چاہیے. وہ دلیل کیا ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ ریاست جہاں سے وجود میں آئی ہے وہ وہاں سے اپنے اس اختیار کو ثابت کرے گی. وہ کہاں سے وجود میں آئی ہے؟ وہ یہاں سے وجود میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروانہ دیا ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں پر میرا دین نافذ کر دو. وہ یہاں سے وجود میں آئی ہے کہ انسانوں نے اپنے اختیار کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک نظم کو وجود بخشا ہے. لہذا وہ اختیار جہاں غلط استعمال ہوگا وہ لوگوں کے خلاف استعمال ہوگا، اور اسی کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ یا حق تلفی ہوگی تو روکا جائے گا، یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی تو روکا جائے گا. تو روکنے کا عمل دو سطحوں پر کرتی ہے ریاست، اور اسلام نے بھی یہی کیا ہے. یعنی جمعہ کا ممبر اس کے لیے خاص کیا ہے کہ جو تلقین اور نصیحت کی چیزیں ہیں وہاں زیر بحث آئیں، اور پولیس کا محکمہ آپ قائم کرتے ہیں کہ جہاں قانون کی سطح پر روکنا ہے اب اس میں مداخلت کی جائے. تو یہ تفصیل ہے اسی بات کی جو اللہ تعالیٰ نے بالاجمال بیان کر دی ہے.
ٹھیک،
جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو وہ تو اللہ کا حکم ہے نا. مجھے بحثیت ایک مسلمان کے دیا گیا ہے، میں جب اللہ کو مانتا ہوں تو مجھے یہ اخلاقی اصول اپنانے چاہیے، ان برائیوں سے رکنا چاہیے، وہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے. ریاست اور حکومت جب میرے ساتھ مخاطب ہوتی ہے تو اسے اپنی اتھارٹی بتانی چاہیے کہ وہ میرے اوپر کسی چیز کا نفاذ کر رہی ہے تو کس اصول پر کر رہی ہے. تو یا اللہ اسے حق دے گا، وہ کائنات کا خالق ہے، اگر وہ قرآن مجید سے یہ حق ثابت کر دے گی تو الحمدللہ، اور یا پھر یہ ہے کہ پھر دنیا میں جو مسلمات ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. تو نہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں حکومت کو حق دیا ہے اور نہ دنیا میں علم و عقل کے مسلمات یہ حق دیتے ہیں. ریاست جہاں سے وجود میں آئی ہے وہی کام کرے گی، حق تلفی کو روکے گی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے گی، باقی شخصی معاملات ہیں ان میں تلقین کیجئے، نصیحت کیجئے، وہ میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، علماء کا بھی حق ہے، وہ تلقین و نصیحت کرتے ہیں، اس میں قانون نہیں بنایا جاتا.
اچھا ایک کوشچن ہے سر، اس میں ذرا وضاحت کر دیجیے گا. پچھلے ایک پروگرام میں کسی کا سوال تھا کہ کیا جنات میں سے بھی انہی میں سے رسول بھیجے گئے، جس کے جواب میں آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اور استدلال آپ کا یہ تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ میں نے جنات میں سے انہی میں سے اور انسانوں میں سے بھی انہی میں سے رسول بھیجے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ یا معاشر الجن والانس والا جو ٹکڑا ہے وہ سورہ رحمان میں ہے، اور الم یاتکم رسلم جو ہے وہ سورہ زمر میں ہے، یہ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ آپ نے بیان کی ہیں.
میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا، سورہ انعام میں ہے،
سورہ انعام میں ہے وہ،
اور اس میں بالکل انہی الفاظ میں یہی بات کہی گئی ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید میں صرف اتنا ہی نہیں ہے، جگہ جگہ یہ موضوع زیر بحث آیا ہے، جہاں لوگوں نے یہ کہا، مثلا قریش نے یہ کہا ہے کہ ہماری طرف کسی فرشتے کو رسول کیوں نہیں بھیجا گیا بنا کے. تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیا جائے. تو قرآن نے اس کو باقاعدہ ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ جس قوم کی طرف، جس صنف کی طرف، جس نوع کی طرف اللہ کوئی پیغام بھیجیں گے، انہی کے اندر سے کسی شخص کو وہ پیغام دینے کے لیے اٹھائیں گے. چنانچہ رسولوں اور نبیوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ انسانوں میں سے انسان، جنات میں سے جن.
ٹھیک جی جناب.
غانی صاحب، میرا آپ سے جو کوشچن ایک اصول کی سطح پہ تھا، جتنا میں آپ کے تھاٹ پروسیس سے واقف ہوں، آپ کے اور باقی علماء کے درمیان جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کی ایک بڑی ریزن جو ہے وہ سنت اور حدیث کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر اور باقی علماء کا نقطہ نظر ہے. اس میں قرآن کے اندر یہ چیز بڑی صراحت سے بیان کی گئی ہے کہ آپ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اب باقی علماء جو ہے وہ اسی کی صراحت کے لیے حدیث کو ایک سورس آف اسلام کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ آپ اس کی جو اپلیکبلٹی ہے وہ صرف اور صرف سنت کی حد تک محدود رکھتے ہیں. تو ایک عام بیچارہ مسلمان جو فنی مشغافیوں سے جس کا ادراک نہیں ہوا، وہ اس چیز کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا کرے؟ That's what my question is.
سب سے پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے جس کے لیے آپ نے قرآن کا حوالہ دیا. میری جو کتاب ہے اسلام پر، وہ جس جملے سے شروع ہوتی ہے میزان، وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. اس لیے پیغمبر کی اطاعت، عدم اطاعت پر پورا دین کھڑا ہے. یعنی اللہ کے رسول نے جب ہمیں دین دیا تو قرآن مجید بھی آپ ہی نے دیا، جو پہلے سے انبیاء کے دین کی روایت تھی اس کو بھی آپ ہی نے اپنی تصویر سے جاری کیا. اس لیے پیغمبر کی اطاعت کی تو بحث ہونی نہیں چاہیے. یعنی پیغمبر ہی دین ہے، پیغمبر ہی کہتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. پیغمبر کو ماننے کا نام ہی اصل میں اسلام کو قبول کرنا ہے. اگر آپ پیغمبر کو نہیں مانتے تو پھر آپ ایک فلسفے کو مان رہے ہیں، پھر آپ کا اپنا کوئی نقطہ نظر ہے، پھر آپ نے علم و عقل سے کوئی رائے قائم کی ہے. مذہب میں اور غیر مذہب میں فرق ہی پیغمبر کی ذات پر ایمان سے پیدا ہوتا ہے. یعنی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی منشا بھی بیان کرتے ہوں. آپ اگر افلاطون کو پڑھیں یا سقراط کو پڑھیں تو وہ بہت سی چیزوں کو مذہبی لہجے میں بیان کر رہے ہوں گے. اسی طرح صوفیاء کے ہاں، ہندوؤں میں دیکھ لیجئے، بدھوں میں دیکھ لیجئے، بہت سی باتیں ہیں کہ جو الہام کہہ کے بیان کی جاتی ہیں، جو چیز فارغ ہوتی ہے وہ پیغمبری کا وجود ہے. تو اس لیے میرے اور علماء کے درمیان یہ اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. میرے نزدیک محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، وہ جب کسی چیز کو اپنے قول، فعل، تقریر، تصویب سے دین قرار دے دیتے ہیں تو پھر ہر آدمی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اگر وہ آپ کو پیغمبر مانتا ہے. یعنی پیغمبر ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب آپ بتائیں گے کہ کیا چیز دین ہے اور ہم اس کو مانیں گے. یہ ماننا ہی ایمان ہے، تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی اختلاف کا سوال ہی نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کن صورتوں میں دیا ہے، بحث یہ ہے. تو میرے نزدیک یہ دین قرآن اور سنت کی صورت میں دیا ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، سنت انبیاء کا طریقہ ہے جس کی آپ نے تجدید کی ہے، اصلاح کی ہے، اس میں بعض اضافے کیے ہیں اور اس کو جاری کر دیا ہے. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگ کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ ہے جس کو احادیث کہا جاتا ہے. یعنی کوئی آدمی ملا ہے، کوئی آپ کی صحبت میں بیٹھا ہے، کسی نے آپ کو دیکھا ہے، وہ باتیں بیان کر رہے ہیں. میری بحث وہاں یہ ہے کہ ان باتوں میں کیا چیز ہوگی. تو میں نے یہ بتایا کہ ان میں مستقل بذات احکام نہیں ہو سکتے اور عملی طور پر ہیں بھی نہیں. ان میں جو دین آپ نے دیا ہے، یا اس کی کوئی تفہیم ہوگی، یا تبیین ہوگی، یا شرح ہوگی، یا وضاحت ہوگی، یا کسی فرع کو بیان کیا جائے گا، یا کوئی اطلاقی مسئلہ ہوگا، تو یہ اس کانٹینٹ کا انالیسز ہے. اس میں کسی چیز کے انکار یا اقرار کا سوال ہی نہیں.
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو میری زندگی میں اگر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کو میں اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتی ہوں اور بہت عاجزی کے ساتھ، محبت اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو اس میں ایک کنیکشن شاید پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے میں کسی بہت اچھے دوست کے ساتھ بات کرتی ہوں، دل ہلکا ہو جاتا ہے. ویسے ہی میں وہ مسئلہ جب اللہ کے آگے درگاہ میں ڈال دیتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیں گے، اور ایک فیلنگ ہوتی ہے جیسے وہ میرا دوست ہے. تو میرا یہ سوچنا قرآن سے اگر کوئی ریفرنسز ایسا ثابت ہے کہ اللہ انسان کا دوست بن سکتا ہے یا ہے، کیونکہ یہی کوشچن میں نے ایک بہت ویل نون پرسنالٹی ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کو جب کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جملہ شرکیہ ہے کہ اللہ انسان کا دوست نہیں ہو سکتا. تو مجھے اس آنسر نے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا تھا کہ میرا جو رب کے ساتھ ایک محبت کا ایک تعلق جو میں اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ ایک دم سے ختم ہو گیا تھا. تو قرآن سے کوئی ایسا ریفرنس؟
دیکھیے قرآن مجید میں صریح لفظوں میں جگہ جگہ یہ بیان ہوا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ دوست بھی ہے، اللہ محبوب بھی ہے. اللہ سے ہمارا تعلق وہی تعلق ہے جو ایک بندے کی روح سے اٹھتا ہے. تو اس کو ہم اپنی زبان میں مختلف طریقوں سے تعبیر کر لیتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی شرک کا تو سوال ہی نہیں ہے. اللہ کے سامنے اپنی بات رکھنا، اللہ کو اپنا دوست بنانا. آپ یہ دیکھیے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا. تو اگر کسی کو دوست بنانے یا اللہ کو دوست کہنے سے شرک لازم آتا ہے تو پھر تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ کوئی صحیح بات نہیں بتائی گئی آپ کو، اور یا جو بات انہوں نے بتائی ہے وہ پوری طرح سے واضح نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا تعلق ہے، اس کی انتہا یہی ہے. اور یہ محبت جس طرح کے خالق کے شائن شان ہے اس طرح ہونی چاہیے. بعض اوقات آدمی گلہ بھی کرتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنا شکوہ بھی رکھتا ہے. یہ پیغمبروں نے بھی رکھا ہے، اس کی بہت سی مثالیں صالحین کے ہاں بھی ملتی ہیں. یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے سیدنا یعقوب کا کہ انما اشکو بسی
وحزنی الی اللہ،
میں اپنے سارے غم، اپنے ساری تکلیفیں اپنے رب ہی کے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنے غموں کا اسی کو مداوا سمجھتا ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق آپ نے قائم کیا ہوا ہے یہ بڑا زندہ تعلق ہے، یہی ہونا چاہیے. اسی تعلق کے ساتھ حقیقی روحانی زندگی وجود میں آتی ہے، اور بندہ سچی بندگی کے ساتھ اپنے رب سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے حب کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اب اس محبت کو آپ اپنی زبان کے لحاظ سے جس تعبیر میں بھی ڈالنا چاہیں اس میں ڈال لیجئے. اس میں شرک کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. البتہ یہ اعتماد رکھیے کہ جب آپ نے ایک بات اپنے رب سے کہہ دی، محبت سے کہہ دی، اعتماد کے ساتھ کہہ دی، تو وہ ضرور اس کو پورا کرے گا. اگر وہ آپ کے لیے موضوع نہیں ہوگی تو اس کو قیامت پہ مؤخر کر دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے عالم کے ساتھ معاملہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کے کر رہا ہے. پوری دنیا صرف یہ نہیں ہے، وہ اصل میں قیامت کے بعد کی دنیا کو شامل کر کے پوری بنتی ہے. تو بعض معاملات یہیں فیصل ہو جاتے ہیں، بعض کا معاملہ ہماری موت کے بعد ہوگا. اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا حق ادا نہیں کیا. نہیں، وہ محبت ہی کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن اس محبت کو حکمت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. کیونکہ کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ ہمارے نگاہ میں تو ایسی ہو کہ کل ہمیں مل جائے، لیکن وہ اس حکیم مطلق، اس سلیم و حکیم کے لیے واضح ہو کہ یہ ہمارے لیے موضوع نہیں ہے تو اسے مؤخر کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک جی سر.
رام صاحب, مسلمانوں میں ابھی آج کل دیکھا گیا کہ جو اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور کبھی کوئی دیوبندی کے نام پہ یا بریلوی کے نام پہ لوگ علیحدہ ہیں, یا اوپر اس کے اوپر دیکھیں تو امام کے کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی حنفی ہے. تو اس پہ تھوڑا تبصرہ کر دیں کہ اس کا ریزن کیا ہے, پیچھے محرکات کیا ہیں, اور اس کی تاریخ کیا ہے, اور کیا ہم کبھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان اختلافات کو دور کر سکتے ہیں, یا یہ تا قیامت ایسے ہی چلتا رہے گا؟
جی جاوید صاحب,
یہ دو چیزوں کو الگ کر لیجیے. ایک ہے اختلاف. اختلاف بڑی اعلیٰ چیز ہے. اختلاف کے بغیر دنیا آگے بڑھ نہیں سکتی. اختلاف انسانیت کا حسن ہے. سارے علوم کی بنیاد اختلافات پر ہے. اگر ارسطو کی بنائے ہوئے قصر کو نیوٹن نہ توڑتا, اور اس کے توڑنے کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اختلافی سے ہوگی. دنیا جن چیزوں کو سائنسی طور پر مانتی تھی وہ سب چیزیں ختم ہو گئی, ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اختلاف سے ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں جب سائنسی علوم پیدا ہونا شروع ہوئے موجودہ دور میں, تو اس وقت چرچ کو بڑا غیر معمولی اقتدار حاصل تھا. روکنے کی کوشش کی گئی, مارا بھی گیا لوگوں کو, سزائیں بھی دی گئیں, لیکن بالآخر وہی چیز ترقی کا ذریعہ بن گئی. تو اس لیے اختلافات کو کبھی مذمت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. اختلافات ہوں گے تو علم آگے بڑھے گا. ہم معیشت کے معاملات میں, معاشرت کے معاملات میں, سیاست میں, تمدن میں, ہر جگہ اختلاف کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اختلاف کیسے کیا جائے. تو اختلاف مہذب انسانوں کے طریقے پہ کرنا چاہیے. اختلاف دلیل سے کرنا چاہیے. اختلاف میں الزام تراشی کے طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے. لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدامات کو اختلاف کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. آپ اپنی رائے دیں اور یہ کہیں یہ میرا نقطہ نظر ہے, میں نے اس چیز پہ سوچا ہے, میری یہ دلیل ہے, میں دوسرے کی بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں. اگر آپ یہاں تک رہیں گے تو کبھی فرقہ بندی پیدا نہیں ہوتی. فرقہ بندی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ فرقہ بندی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اختلافات کو پروپیگنڈے کا موضوع بنا لیتے ہیں. ہم کسی شخص کی حیثیت عرفی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. ہم اس کو زال, مزل, گمراہ اور اس طرح کے ناموں سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں حدود سے تجاوز ہوتا ہے. وہ فرقہ بندی اصل میں کیا ہے؟ فرقہ بندی یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو درست کہتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو طے ہو گیا کہ یہ غلط ہے. اختلاف کا مہذب طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں, میں جو بات کہہ رہا ہوں میری تحقیق کے مطابق یہ بات صحیح ہے, لیکن میں ہر وقت اس کے لیے تیار ہوں کہ کوئی دوسرا اس کی غلطی بتا دے گا تو میں اس کی بات مان لوں گا. یہ دو رویے ہیں. تو حقیقت میں ہمارے ہاں جو چیز مسئلہ بن رہی ہے وہ ہمارا رویہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگوں کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ محض مہذب طریقے سے یہ بتا دیں کہ دیکھیے میں اس معاملے میں فلاں اور فلاں صاحب سے مختلف رائے رکھتا ہوں, میرے نزدیک ان کی بات ٹھیک نہیں ہے, میں ان کی دلیل کو ٹھیک نہیں سمجھتا, میری دلیل اس کے مقابلے میں یہ ہے. اگر یہ ہو تو اس میں تو ہماری قوم آگے بڑھے گی. لوگوں کے اندر نئی چیزوں کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. وہ نئے نئے ادوار تخلیق کریں گے, نئی دنیایں وجود میں لائیں گے. لیکن جب ہم لوگوں کو فتووں کا ہدف بناتے ہیں, جب ان کی تصدیق کرتے ہیں, جب ان کی حیثیت عرفی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے اسی دنیا میں کرتے ہیں, یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. ابھی انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا, بہت اچھی بات ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے جی میں سنت کو ایسے دیکھتا ہوں, اس کی دلیل یہ. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں دوسری طرح دیکھتا ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے. اچھی بات ہے, اس سے لوگوں کو نئے حقائق کو سمجھنے کا موقع ملے گا. لیکن اس کو اگر آپ مذہبی فتووں کا موضوع بنا لیں گے اور آگے بڑھ کر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے تو پھر فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے. تو فرقہ بندی سے اجتناب کرنا چاہیے. اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ ایک آدمی کو امام مالک کی رائے زیادہ بہتر لگتی ہے, ایک دوسرے آدمی کو امام حنیفہ کی رائے زیادہ بہتر لگتی ہے, ایک آدمی کے خیال میں علامہ اقبال کا نقطہ نظر بہتر ہے, ایک دوسرے آدمی کے خیال میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نقطہ نظر زیادہ اچھا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سیاسی معاملات میں بھی, جب ہندوستان میں سیاسی مسئلہ زیر بحث تھا تو مسلمانوں کے علماء میں ایک بہت بڑے عالم مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک نقطہ نظر تھا.
بالکل صحیح ہے.
اس کے بالمقابل علامہ اقبال کا ایک دوسرا نقطہ نظر تھا. بعد میں قائد اعظم نے اس نقطہ نظر کو آگے بڑھایا. مسلمانوں نے عام طور پر قائد اعظم کی بات سے اتفاق کر لیا. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مولانا ابوالکلام آزاد نے کسی کفر کا ارتکاب کر دیا تھا؟ نہیں, دیانتداری کے ساتھ ایک رائے قائم تھی. اس وقت کے سیاسی حالات میں ان کے نزدیک یہ رائے زیادہ بہتر تھی, اس کو انہوں نے بیان کر دیا. مسلمانوں نے فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے ایک کے بجائے دوسری رائے قبول کر لی۔ یہ رویہ مذہب میں اختیار کریں، یہ سائنس میں اختیار کریں، یہ علوم میں اختیار کریں، مہذب انسانوں کی طرح اختلاف کریں۔ اختلاف ہی سے اصل میں علم آگے بڑھتا ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو پھر تو آپ جامد ہو کے رہ جائیں گے۔ یعنی انسانیت کا سفر ایک متفن جوہر کی حیثیت اختیار کر لے۔ پانی کھڑا رہے تو اس سے تفن اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ علم کا معاملہ بھی یہی ہے، اس کو آگے بڑھنے دیجئے اور یہ اختلافات سے بڑھے گا۔ کوئی آدمی چیلنج کرے گا، کوئی یہ کہے گا اس میں یہ غلطی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر امام ابو حنیفہ پہلے علماء میں سے ہیں، اگر امام مالک ان سے اختلاف نہ کرتے، یا امام مالک سے امام شافعی اختلاف نہ کرتے، یا ان سے امام احمد بن حنبل اختلاف نہ کرتے، تو آپ کے خیال میں یہ ہماری فقہ وجود میں آ سکتی تھی؟ اچھا محدثین، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ امام بخاری کی تحقیق امام مسلم کی تحقیق سے بہت جگہ پہ مختلف ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ استاد شاگرد ہیں، اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں، ان کی صحیح مسلم ہے، اس کے مقدمے میں اپنے استاد پر بڑے سخت لب و لہجے میں تنقید بھی کی ہے۔ وہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ محدثین ایک گروہ ہیں، لیکن ان کے فیصلوں میں بعض اوقات زمین آسمان کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک روایت کو ایک صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا ضعیف قرار دے رہا ہوتا ہے۔
صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی،
صحابہ اکرام میں بھی یہی، ان کے مابین بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو از راہ کرم اختلافات کو مسئلہ نہ بنائیے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک میز پر بیٹھ کر لوگ اپنے اختلافات دور کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، میز پر بیٹھ کر اختلاف کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھ لیں کہ ہم نے محبت سے بیٹھنا ہے، مہذب انداز سے بات کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے اختلافات کو ڈسکس کرنا ہے۔ یعنی اب ڈسکشن کے بے شمار مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ گھروں میں ڈسکشن کرتے تھے، آپ چوپال پر کرتے تھے، آپ مجالس میں کرتے تھے، اب اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ آپ کے سوشل میڈیا ہے، آپ کے ٹیلی ویژن ہے، آپ کا ریڈیو ہے، آپ کے اخبارات ہیں، یہ سب ڈسکشن کا محور بن گئے ہیں۔ ان میں آپ اپنی بات کہیے تہذیب سے، نہ گالی دیجیے، نہ برا بلا کہیے، نہ فرقہ بندی کے انداز کی گفتگو کیجیے، نہ فتوے لگائیے، اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان کیجیے، لوگوں کے نام نہیں رکھیے، تناوز بالالقاب کا طریقہ اختیار نہیں کیجیے۔ آپ دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں کیا اخلاقیات سکھائی ہے۔ ہم بدزنی نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے محرکات نہیں تلاش کریں گے۔ کہا نا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ہم لوگوں کے اوپر الزامات نہیں لگائیں گے۔ جس نام کو، جس تعارف کو وہ خود قبول نہیں کرتے، کبھی وہ چیز ان پر چسپا نہیں کریں گے۔ ولا تناوز بالالقاب، یہ سب ہدایات ہم کو دی گئی ہیں، یہ اخلاقی اصول ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ اختلاف کریں، اختلاف سے علم آگے بڑھتا ہے۔
کیا یہ ممکن ہے کہ چار نقطے ہم ایک لیچے کہ حنفی جو ہے سیکٹ کے ہم پک کر لیں اور باقی کچھ اور کے پک کر لیں؟ کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اختیار کر لیں کوئی ایک، بٹ ایک ہی کو فالو کریں، تو اس پہ کیا آپ کا تبصرہ ہے؟
ایک تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو اس ایک ہستی کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے اختلاف کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ باقی تو انسان ہے، وہ ہمارے ائمہ ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک تو آپ بعد میں ایک کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ ایک معاملے میں امام ابو حنیفہ کی رائے آپ کو زیادہ اپیل کرے، دوسرے میں امام مالک کی کرے۔ البتہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا فیصلہ کسی پرنسپل، کسی اصول پر ہونا چاہیے۔ یعنی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی لگام نہیں دینی چاہیے۔ آپ بتائیں کہ آپ کس اصول پر ایک رائے کو چھوڑ رہے ہیں، دوسری کو اختیار کر رہے ہیں، یہ صحیح اصول ہے۔ باقی کسی ایک کا ہو کے رہنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، باقی سب ہمارے علماء ہیں، اور سب ہم سب کے علماء ہیں۔ سب کو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان سب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جس کی بات اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے زیادہ قریب لگے اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ تو یہ اصول ہے
جی۔
سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے، لقدر سلنا رسولنا بالبینات، اس میں ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ نظام عدل و قسط قائم کریں، اس سے مراد کیا ہے، اور یہ ہمارے پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوئی؟
یہ بڑی مظلوم آیت ہے، اس میں وہ بات نہیں کہی گئی جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ایک میزان ہے، یہ ایک ترازو ہے، یہ ایک کسوٹی ہے۔ یہ کسوٹی اور یہ میزان کیوں دی گئی ہے؟ لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس کو دنیا میں انصاف قائم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین میں آپ صحیح رائے پر آ جائیں، دین میں انصاف کی بات پر آ جائیں۔ اسی کو دوسری جگہ کھول دیا ہے، سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے پیغمبر بھیجے, کس لیے بھیجے؟ مبشرین و منذرین, وہ لوگوں کو بشارت دیتے ہیں, انہیں خبردار کرتے ہیں. انزل ماہم الکتاب, ان کے ساتھ کتاب نازل کی, کس لیے نازل کی؟ لیحکم بین الناس فی مختلف فی, وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے. تو اختلافات کا فیصلہ ہے قیام بالقسط, یعنی میں ایک بات کہہ رہا تھا, آپ ایک بات کہہ رہے تھے, مذہب کے معاملے میں ہمیں فیصلہ چاہیے تھا, وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کرتی ہے. اس کے نتیجے میں جو انحراف ہو رہا تھا, یا میں انحراف پر تھا یا آپ انحراف تھے, وہ دور ہو گیا, ہم انصاف پر آ گئے. تو یہ مطلب ہے اس آیت.
اسلامی نظام کی ہم بات سنتے ہیں, وہ کیا ہے؟
دیکھیے, اسلام نے کوئی نظام نہیں دیا, اسلام اللہ کا دین ہے. ہماری رہنمائی اس نے کی ہے کہ ہم اپنی آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے. اسلام کا اور مذہب کا موضوع ہماری موت ہے. وہ ہماری زندگی کے بارے میں جو ہدایات دیتا ہے, وہ اپنے اسی مقصد کو سامنے رکھ کے دیتا ہے کہ کہیں ہم آخرت میں ناکام نہ ہو جائیں. آخرت میں کامیابی کے لیے کیا ہدف ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. تو پاکیزگی کیسے حاصل کریں, اس کے لیے مذہب میں کچھ ہدایات دی جاتی ہیں. اس کا اصلی موضوع یہ ہے. ان ہدایات کی روشنی میں اگر کسی جگہ کوئی نظام بنانا ہے تو وہ کام ہم کریں گے. ہم نے اصل میں جو کام اپنی عقل سے کرنے تھے وہ مذہب کے سپورٹ کر دیے ہیں, اور جو مذہب کی روشنی میں کرنے تھے ان کو قابل توجہ نہیں سمجھتے. تو مذہب کا موضوع میری اور آپ کی موت ہے. اسلام میں بعض چیزوں کے بارے میں قانون دیا گیا ہے, اس قانون کی پیروی کبھی مجھے شخصی طور پر کرنی ہوتی ہے, بعض معاملات میں وہ قانون حکمرانوں کو بھی پابند کرتا ہے, تو حکمرانوں کو اس کی پابندی کرنی ہے. نظام بنانا معیشت کا کیا ہوگا, سیاست کا کیا ہوگا, یہ ہم انسانوں کا کام ہے. وہ چیز مذہب سے نہ مانگیے جو وہ دینے کے لیے آیا ہی نہیں.
جب شادی, ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے, ایک ادارہ وجود میں آتا ہے, مرد پر تو یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ ارننگ کرے, وہ کما کر لائے, وہ ذمہ داری اسے دی گئی ہے. عورت کے بارے میں ان کا سوال یہ کہ مختلف جگہوں سے یہ سنا ہے کہ عورت کی ذمہ داری کھانا پکانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھی وہ اجرت طلب کر سکتی ہے. تو یہ پھر سوال ان کا یہ ہے کہ پھر عورت کی ذمہ داری آخر ہے کیا؟ کما کر بھی مرد ہی لائے گا, وہ گھر میں اگر وہ کام کاج بھی نہ کرے, وہ کھانا بھی نہ پکائے, تو وہ بھی مرد ہی اس کا جو ہے انتظام کرے گا, بندوبست کرے گا. عورت کی پھر کیا ذمہ داری ہے؟ اور عورت کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا پکانے کی ذمہ دار نہیں ہے یا دودھ پلانے کی ذمہ دار نہیں ہے بچے کو, تو یہ کس حدیث سے یا کہاں قرآن کی آیت سے یہ چیز استنباط کی گئی ہے؟
دیکھیے, الٹ سوال کرنا چاہیے. کوئی ذمہ داری خدا نے دی ہے تو وہ قرآن بیان کرے گا, وہ کسی حدیث میں تفصیل کی جائے گی. ذمہ داری دی ہے, جو ذمہ داری دی ہے وہ قرآن نے بیان کر دی ہے کہ مردوں کو اس لیے سربراہ بنایا گیا اس ادارے کا کہ وہ گھر کے معاملات کو چلانے اور ایک فیصلہ کن جگہ پر چلانے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں, اور وہ کما کے لاتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک,
یعنی کما کے لائے بغیر یہ گھر بن نہیں سکتا. دنیا کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے لیے مسئلہ بنتی ہے, وہ یہ روٹی کا مسئلہ ہے,
فائنینس. ٹھیک,
جس نے بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا کہ پانچ کے ساتھ چھٹا رکن یہ ہے, تو اس وجہ سے یہ تو فراہم کرنی ہے. جب آپ نے ایک گھر بنانا ہے تو اس کے اخراجات ہوں گے, اس کے لیے کوئی کمائے گا لائے گا, بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے, عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی.
ٹھیک ہے,
اس کے بعد آپ نے آپس میں کیا طے کرنا ہے, اس کو موضوع نہیں بنایا گیا. تو آپ آپس میں طے کرتے ہیں کہ دیکھیے, ہم دونوں مل کر ایسے گھر چلائیں گے. ممکن ہے کہ آپ یہی تقسیم کر لیں کہ بھائی آپ گھر در کے معاملات دیکھیں گی, میں کما کے لے آتا ہوں. ممکن ہے آپ یہ طے کریں کہ دونوں ہی کمائیں گے. کر لیجیے, آج کل خواتین بہت سی کمائی کے اقدامات کرتی ہیں, ملازمتیں کرتی ہیں, کاروبار کرتی ہیں. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ نے طے کرنا ہے. آپ نے بچے کی پرورش کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں, تعلیم اور تربیت کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں, یہ سب آپ کو طے کرنا ہے. مذہب نے اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی, صحیح بات یہ. یعنی حقوق فرائض کی تقسیم میں اتنی مداخلت کی ہے جتنی پر اصل میں اس ادارے کے وجود کا انحصار ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. وہ اس طرح کے معاملات کے بارے میں کوئی بات جزیات میں جا کر نہیں کہتے, اتنی بات کہتے ہیں جس میں ان کا فیصلہ چاہیے. یہ ایک بڑی غلطی تھی جو ہو سکتی تھی, آج بھی ہو رہی ہے. یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی غلطی جو خاندان کے ادارے کے بارے میں ہو رہی ہے, وہ یہ تصور ہے کہ یہ تو اصل میں ایک مرد و عورت کا فیصلہ ہے, برابری کی سطح پر فیصلہ کریں گے, اس کے بعد ان کا جی چاہے گا نباہ کریں گے, جی چاہے گا الگ ہو جائیں گے. قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. وہ کہتا نہیں, یہ ایک ادارہ ہے. یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا؟ یہ بچے کے لیے قائم کیا گیا ہے. اس نے اس آغوش میں پرورش پانی ہے، اس نے برسوں تربیت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے میں نے مرد پر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ سربراہ کی حیثیت سے کما کے لائے گا. یہ خدا نے یہ کام کیا اور اتنے کام ہی کے بارے میں حقوق فرائض متعین کیے ہیں، باقی چیزوں کو آپ پر چھوڑ دیا، جو آپ مناسب سمجھیں آپس میں طے کر لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی آئی.
ادارہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بچے کے لیے یہ کہا گیا، یہ ادارہ وجود میں آیا اور بچے کی وجہ سے ادارہ وجود میں آیا اور مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دی، لیکن اس ادارے کو جب بچے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو مرد پر تو ذمہ داری بتا دی، عورت کی ذمہ داری نہیں بتائی. وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں پھر ذمہ داری عورت کی کیا ہے، اگر وہ باقی کے کام کاج بھی اب آپس میں ہم معاملات کر
کے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ مرد کو رفاقت فراہم کرتی ہے، گھر بناتی ہے، بچے پیدا کرنے میں اس کا کردار مرد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ راتوں کو جاگتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے. یہ چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں تو ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کسی ماں کو بتایا جائے کہ دیکھو تم ماں ہو، تمہیں ماں کے فرائض ادا کرنے چاہیے، یعنی وہی بات بتانے کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. باقی چیزوں کو آپ کے اندرونی عرض پر چھوڑ دیا ہے، وہ آپ سے آپ ظاہر ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے حالات، تاریخ، تاریخی عوامل، سماجی عوامل، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آپ ایک طریقہ طے کر سکتے تھے قدیم زمانے میں، آج ممکن نہیں رہا، حالات بدل گئے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ یہی چیز ہے جو دلیل بنتی ہے اس کی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ان جزیات میں داخل ہی نہیں ہوا جو زمانے کے ساتھ بدل جاتے. اس نے ایک اصولی بات کہی، اس کے بعد آپ کو آزاد چھوڑ دیا، آپ اپنے حالات کے لحاظ سے جو نظام چاہے بنا لیں.
ٹھیک ہے جی.
جاوید صاحب، ظالم حکمران کے خلاف آواز بلند کرنے کو جہاد کا درجہ دیا گیا، اور اکثر جب لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں یہی جذبہ جون سا ہوتا ہے کہ شاید وہ جہاد کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت جون سی ہے وہ اس کو بغاوت بھی کہتی ہے، اس کو جون سا وہ فتنہ فساد بھی کہتی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اسی لیے کوشش بھی کرتی ہے. تو اس کے درمیان کہاں پہ بیلنس ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کب حکومت جون سی ہے وہ ظالم بن جاتی ہے اور اس کے خلاف جون سا ہے وہ آواز اٹھا کے جہاد کرنا چاہیے؟
نہیں، جہاد کرنے کا تو کہیں نہیں حکم دیا گیا. جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ کسی ظالم سلطان کے سامنے حق کی بات کہنا یہ خود ایک جہاد ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، حق کی بات کہنی ہے. تو بحثیت ایک مسلمان جو میرے ایمان کے تقاضے بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اس میں ایک تقاضا یہ ہے کہ مجھے قائم بالقسط ہونا ہے، انصاف پر خود کھڑے ہونا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے. تو اگر بے انصافی میرا باپ کرتا ہے تو مجھے اس کو کہنا ہے تہذیب کے ساتھ، مہذب طریقے سے، کہ آپ یہاں بے انصافی کر رہے ہیں. ماں کرتی ہے، حالانکہ ماں کا بڑا درجہ ہے، اس کو بھی بتانا ہے کہ بے انصافی کر رہے ہیں. اسی طرح حکمران ہے. تو اگر کوئی حکمران، کوئی قانون ساز ادارہ کسی جگہ پہ ناحق بات کرتا ہے تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، یہ حق مجھ کو خدا نے دیا ہے، یہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. بعض اوقات اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑ جاتی ہے. یعنی آپ نے ایک حق بات کہی ہے، حکمران کی طبع نازک پہ گراں گزری ہے، اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کے خلاف کوئی بڑا اقدام کر ڈالا. تو ہر آدمی جو حق کہتا ہے اس کو اس سارے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جہاد کہا گیا ہے. یعنی گویا آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بعض اوقات حق بات کہتے ہیں. آج کے زمانے میں شاید اس کو سمجھنا مشکل ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم ایک جمہوری دور میں جی رہے ہیں، اس میں تو ہر جگہ بیٹھ کے ہر بات کی جا سکتی ہے. لیکن ذرا یہی باتیں جہاں بادشاہتے ہیں وہاں کر کے دیکھ لیجیے، اندازہ ہو جائے گا. تو قدیم زمانے میں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کسی سچائی کی شہادت دیتے ہیں، آپ کسی حق بات کو بیان کرتے ہیں، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، تو یہ افضل جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے. اس میں بغاوت کا کہاں سے تصور آ گیا؟ تنقید کرنا میرا حق ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی بات کی تلقین کرنا، بری بات سے روکنا، یہ میری ذمہ داری ہے. تو بحثیت ایک مسلمان کے میں اپنا یہ فرض ادا کروں گا، جتنی میرے اندر ہمت ہوگی میں ادا کروں گا، اس کے نتائج بھی اگر کسی وقت بھگتنے ہوں گے تو بھگت لوں گا. تو یہ چیز ہے جو قرآن مجید نے بھی ہمیں بتائی ہے اور جو اس حدیث میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بغاوت کرنا کیا ہے؟ بغاوت تو یہ ہے کہ آپ ہتھیار اٹھا لیں. اس سے بہت سختی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ فتنہ اور فساد ہے، اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت تفصیلی ہدایات دی ہیں. یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس طرح کے انتشار کی صورت پیدا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ جا کر کسی درخت کی کھو میں بیٹھ جاؤ، لیکن فتنے کا حصہ مت بنو. تو ہمیں دونوں باتوں کی تلقین کی گئی ہے، حق کہو، سچی بات بیان کرو، اچھی باتوں کی تلقین کرو، ظلم کو ظلم کہو، سچائی کی گواہی دو، قائم بالقسط رہو. یہ چیزیں ہماری دینی اور مذہبی ذمہ داری ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اجر ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے. لیکن فتنہ پیدا کرنا، فساد برپا کر دینا، بغاوت پہ اتر آنا، اس کی کوئی تلقین کسی جگہ نہیں کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کہی ہے اتنی ہی بیان کرنی چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کیا کسی موقع کے اوپر بغاوت جائز ہو سکتی ہے، تو دیکھیے جائز ہونے کے بھی بعض مواقع ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک عقلی اور علمی بحث ہے. مذہب نے جو بات کہی ہے وہ اتنی ہی میں نے بیان کر.
ٹھیک ہے. غامی صاحب، میرا آپ سے کوشچن انفاق کے بارے میں ہے کہ قرآن میں بےتحاشا جگہ پہ ہمیں انفاق کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ از دا مینڈیٹری پورشن اور انفاق ایز اے رویہ ہمیں اختیار کرنا ہے. آج کل کے حالات میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انفاق کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کچھ اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو پیسے دے کے آپ ان کو بھکاری بنائیں گے. آپ لوگوں کو اسکل سکھائیں، ٹیچ دیم ٹو فش رادر دین گیو دیم اے فش فار اے ڈنر اور اے سپر. سو اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا انفاق کو ہم کسی کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اور کسی کو کسی کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اگر ہم یوز کریں وہ زیادہ بہتر ہے، یا ہم کسی کو کھانا کھلانے کے لیے یا کسی اور طریقے سے ہم کسی کو ہیلپ کریں؟ صحیح ہے.
دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اصول کی بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا مال اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا چاہیے. قرآن مجید نے جو بنیادی اخلاقیات بیان کیے ہیں اور جس آیت کو جمعے کے ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، اس نے دیکھیے کیا کہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں انصاف کی ہدایت کرتا ہے، احسان کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی ہدایت کرتا ہے. اسی کو انفاق کہا جاتا ہے، یعنی آپ اپنے رشتہ داروں پر، اعزاء پر، اقربا پر، قریبی لوگوں پر خرچ کریں. اب رہ گئی یہ بات کہ آپ نے خرچ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا اختیار کریں. بہتر سے بہتر طریقے آدمی کو اختیار کرنے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کی مجھے پیسے دے کر ہی مدد کرنی ہے اور یہی بہتر ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے. اس میں مذہب کوئی طریقہ اگر طے کر دیتا تو یہ بے انصافی کی بات ہوتی. مثلا میرا ایک عزیز ہے، معذور ہو کے گھر میں بیٹھ گیا، ایسی بیماری میں مبتلا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کو میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کو اب کسی کارخانے میں کام کرنا سکھانے کے لیے آ گیا ہوں، وہاں پیسے ہی دینے پڑیں گے. ایک طالب علم ہے، طالب علمی کے زمانے میں اس کو فیس کی ضرورت پڑ گئی، تو کیا کہا جائے گا اس کو کہ آپ چھوڑ دیجئے اپنی تعلیم؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی فیس ہی دینی پڑ جائے. تو اس لیے اس میں کوئی قاعدہ ضابطہ بنانے کی بجائے آپ اس اصولی بات کو سمجھیے کہ حالات کے لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے. اچھی بات یہی ہے کہ معاشرے کی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی ہم لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا سیکھیں، ان کے لیے بہتر مواقع پیدا کریں، ان کی تعلیم اور تربیت کا ایسے اہتمام کریں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود اٹھا سکیں. ہمیں اپنی قوم کو، اپنے اعزاء اقربا کو بیکاری نہیں بنانا چاہیے. یہ اصولی بات ہے، لیکن یہ علل اطلاق نہیں کہی جا سکتی. کسی جگہ پر یہ موضوع ہوگی، زیادہ جگہوں پر یہی موضوع ہوگی، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جس میں سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کی مدد کی جائے. تو اس کا تعلق اصل میں افراد اور ان کے حالات سے. قرآن مجید نے اس لیے اس کو موضوع نہیں بنایا. اس نے جو اصول بتایا وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھو. اگر کسی موقع پر کوئی تقاضا سامنے آ جائے، اپنے عزیزوں کا آ جائے، اقربا کا آ جائے، دوستوں کا آ جائے، تو یہ جو کچھ تمہارے پاس زائد ہے اس کو حق سمجھ کے ان کو ادا کر دو. یہ تعلیم دے دی، اور اتنی سختی کے ساتھ دے دی کہ یہ کہا کہ اگر اس موقع پر خرچ کرنے سے انکار کر دو گے تو یہ جو تمہارے پاس پیسہ ہے، یہ سونا چاندی تھا نا اس وقت، اس سے تمہاری پیٹھ داغ دی جائے گی قیامت میں، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ تعلیم دے دی. طریقہ بتانا اس کا تعلق میرا آپ کا کام ہے. جیسے میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ مذہب ایک اصولی تعلیم دے گا، اس کے بعد اس کو ایک نظام میں بدلنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور ہم اس کو اپنے حالات کے لحاظ سے بدلیں گے. وہ آج کے زمانے میں ایک طریقہ ہوگا، کل کے زمانے میں دوسرا طریقہ.
ٹھیک. جاوید صاحب، یہ کوشچن یہ ہے کہ سورہ قیامہ کا ریفرنس دیا ہے انہوں نے. سورہ قیامہ میں ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اب یہ تین جو باتیں کہی گئی ہیں، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، ہم جمع بھی کر دیں گے، وہ آپ کو پڑھا بھی دیں گے، آپ اپنی زبان کو متحرک نہ کریں. وہ تو قرآن کی شکل میں ہمیں نظر آ گیا، وہ جمع بھی ہو گیا، وہ موجود بھی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانا، اس کی تفصیل بھی سمجھا دیں گے، اس کی تشریح بھی کر دیں گے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھائی ہے تفصیل یا تشریح، وہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے، وہ پھر کہاں موجود ہے؟
پورے قرآن میں موجود ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر وہ بیان کی آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب کوئی سوال پیدا ہوا اور اس کا جواب دیا، یا کوئی اشکال تھا اس کو حل کیا، یا کسی چیز کی وضاحت کی، تو اس کے بعد عام طور پر یہ آیت آتی ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ ایسے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بیان قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر ہے. سوالوں کے جواب میں یہ بیان آیا ہے، اشکالات کی توضیح میں یہ بیان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بالاجمال کوئی احکام دیے ہیں اس میں یہ بیان آیا ہے. مثلا دیکھیے سورہ طلاق میں طلاق کا پورا قانون بیان کر دیا ایک سورہ میں بہت اجمال کے ساتھ، اس کے بعد دسیوں سوالات پیدا ہو گئے اس کے بارے میں. سورہ بقرہ میں اس کی توضیح کی ہے، ایسے ہی یتیموں کے معاملات ہیں ان کی توضیح کی ہے، اسی طرح اس وقت نکاح طلاق کے بعد مسائل پیدا اس کی توضیح کی ہے، نماز کے بارے میں بعض سوالات پیدا ہوئے اس کی توضیح کی ہے. تو ایک پورا باب ہے سورہ بقرہ کا جو اللہ تعالیٰ کے بیان کے طور پر ہے. ایسے ہی آپ دیکھیے سورہ مزمل ہے، اس کے ابتدائی حصے میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں، آدھے حصے میں پھر ان کا جواب دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. تو قرآن مجید میں دسیوں مقامات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے تحت وہ بیان
کیا ہے. ان کا اس سوال کے آگے انہوں نے ایک جزوی سوال یہ کہا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ کا جو بیان ہے وہ اس وحی کی صورت میں ہو جو وحی غیر متلو کہی جاتی ہے، جس جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ علیحدہ سے ہے کوئی، تو وہ وہاں بیان وہاں موجود ہو؟
اس کی تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے یہ قرآن کے اندر
بہت ساری ایسی بھی تو وحی ہے نا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ جو درخت آپ نے کاٹے اور جو چھوڑ دیے، یہ ہم نے کہا تھا. اب وہ جو ہم نے جب کہا تھا، وہ کہنا اللہ تعالیٰ کا قرآن میں موجود نہیں ہے، کہیں کہا گیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ درخت آپ کاٹیں گے اور یہ چھوڑ دیں گے.
اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ کو قرآن نہیں دیا، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو ہدایات دی گئی، آپ کو احکام دیے گئے، وہ سب چیزیں ہوئی. خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو بیان کیا. اصل سوال یہ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری خود قرآن میں پوری کی ہے اس کو بیان کیا ہے.
اچھا،
یعنی کسی چیز کی نفی،
قرآن کا جو بیان ہے وہ قرآن ہی میں موجود ہے،
قرآن
سے خارج میں نہیں ہے. وہ
قرآن سے خارج میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ تفہیم تبین کی ہے.
تفہیم تبین
یہ روایتوں کے اندر کیا ہوا ہے؟
بالکل صحیح ہے.
جو سوال ابھی ہوا تھا تو اس میں میں نے کیا بیان کیا؟ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ روایتوں میں کوئی الگ دین نہیں بیان ہوتا، جو دین قرآن و سنت میں ہے اس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تبیین کرتے ہیں، کبھی وضاحت کرتے ہیں، کبھی کسی سوال کا جواب دیتے ہیں، کبھی پوچھنے والے کا کوئی اشکال دور کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ سب موجود ہے. اصل سوال یہ اس آیت میں جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہے وہ کہاں کی ہے؟ وہ قرآن ہی میں ادا کی،
وہ قرآن ہی میں ادا ہوئی ہے. جی آپ کا سوال، جی آپ لے لیجیے سوال.
ہم سب، آپ نے قانون معیشت میں ایک قانون بیان کیا ہے جو سرکاری ملکیت کا، گورنمنٹ کی ملکیت کا، قومی املاک. اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو املاک کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے، جو نہیں ہو سکتے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے ایک بات، اور دوسرا جس آیت کے ریفرنس سے یہ کیا ہے وہاں پر یہ بات ڈائریکٹلی نہیں لکھی ہوئی.
نہیں، وہاں پر تو یہ زیر بحث ہے کہ بہت سی زمینیں قبضے میں آ گئی ہیں.
جی،
ظاہر ہے کہ جب تک آپ کا کسی جگہ پہ اقتدار قائم نہیں ہوتا اس وقت تک تو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. خیبر فتح ہوا اور بہت سی زمینیں قبضے میں آ گئی، وہ زمینیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہے اس کو منتقل ہو گئی. یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ زمینیں لوگوں کو نجی طور پر دے دی جائیں. یعنی پہلے تو یہی طریقہ تھا نا کہ جو مال غنیمت ملا ہے وہ عام طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، کیونکہ باقاعدہ آرمیز تو موجود نہیں تھی اس وقت، لوگ عام طور پہ خود ہی بندوبست کرتے تھے یا ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ مال غنیمت میں کچھ ہم کو مل جائے گا. تو عام طریقہ یہی تھا کہ جو مال غنیمت ملتا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے روک دیا اسے، اور روک کے یہ کہا کہ یہ اجتماعی ملکیت میں رہنی چاہیے. کیوں رہنی چاہیے؟ اس کی دلیل یہ دی، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیائے منکم، چونکہ یہ اجتماعی ملکیت میں ہے یہ اسی میں رہنی چاہیے، اگر یہ لوگوں میں تقسیم کر دی گئی تو اس کے نتیجے میں یہ دولت مندوں ہی میں گردش کرنا شروع کر دیں گے. یعنی اس اصول پر اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی، اس تعلیم سے میں نے جو اصول برآمد ہوتا ہے اس کی توضیح کر دی ہے.
جی،
کہ یہ اصول کہاں پر اپلائی ہوگا، اس کا اطلاق کہاں کیا جائے گا، ان چیزوں پر کیا جائے گا جو اجتماعی ملکیت ہی ہو سکتی ہیں، جو انفرادی ملکیت میں نہیں دی جا سکتی. اس کی ایک بڑی واضح مثال زمین اور اس کے خزائن. یعنی یہ جو زمین ہے پاکستان کی، یہ انفرادی ملکیت میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ تو خدا کی بنائی ہوئی ہے. سوال للسائلین ہے، یہ سب انسانوں کے لیے یکساں ہے، یہ کسی فرد کی ملکیت میں دی نہیں جا سکتی. آپ کو اس پر تصرف کا حق دیا جاتا ہے، وہ حق فروخت بھی ہوتا رہتا ہے، جیسے کرائے کی چیزیں فروخت ہوتی رہتی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر کے زمانے میں اسی کو اصول بنا کر سواد عراق کی جو زمینیں تھیں، یعنی یہ جو آپ کا شام اور عراق کا علاقہ ہے، اس میں لاکھوں ایکڑ زمین قبضے میں آ گئی، ساری ریاست ہی کی ملکیت میں رکھی گئی اور ان پر خراج عائد کر دیا گیا. اس لیے کہ زمین کو افراد کی ملکیت میں دینے کے نتیجے میں آپ کانسنٹریشن پیدا کر دیں گے، اور ملکیتیں جب قائم ہو جائیں گی تو اس سے غریبوں کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کی. تو میرے نزدیک زمین اور اس کے خزانے، جیسے آپ زمین کے اندر سے تیل نکال لیتے ہیں، آپ معدنیات نکالتے ہیں، یہ افراد کی ملکیت نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ خزانہ دے دیا ہے کہ جس خزانے کو اب اجتماعی ملکیت میں رہنا ہے، اور افراد تک ان کا اگر کوئی فیض پہنچنا ہے تو انڈائریکٹ پہنچنا ہے. تو اس کی سب سے اچھی مثال زمین اور اس کے خزانے.
ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات آپ نے کی کہ یہ انٹرپریٹیشن آپ نے اس آیت سے کی ہے، کلیئر.
یعنی آیت میں جو اصول بیان ہوا تھا اس اصول کا اطلاق کیا. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے قبضے میں دینی ہیں، ان کو آپ انفرادی ملکیت میں نہ دیں. تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے انسانوں کے قبضے میں اجتماعی طور پر دے دی ہیں؟ اب دیکھنا پڑے گا نا عقلی طور پر. تو میرے نزدیک اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے زمین اور اس کے اندر جو خزانے دفن ہیں، وہ اجتماعی ملکیت ہی ہو سکتے ہیں، وہ افراد کی ملکیت میں نہیں دیے جا سکتے.
کمپلیٹلی زمین کسی کی ملکیت میں نہیں ہو سکتی.
کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ زمین کیا چیز ہے؟ یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو زمین نہیں ہے، یہ تو اس کے نیچے سینکڑوں کلومیٹر تک جا رہی ہے. معلوم نہیں یہاں کیا نیچے دفن ہے، کیا کیا اللہ نے خزانے اس میں رکھے ہیں. تو آپ اس کا حق کے استعمال دیتے ہیں، یعنی آپ ایک خراج عائد کر دیتے ہیں اور حق کے استعمال دے دیتے ہیں. وہ حق کے استعمال بکتا بھی رہتا ہے. جس وقت حکومت یا اجتماعی نظام سمجھتا ہے کہ آپ کو یہ جگہ خالی کرا لینی چاہیے، دیکھیے آپ نے سڑک بنانی ہوتی ہے خالی کرا لیتے ہیں، آپ نے ریل چلانی ہوتی ہے خالی کرا لیتے ہیں. کس حق کے تحت کراتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل میں زمین پر آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو تصرف کا حق دیا گیا ہے. وہ حق ہے جس کو ہم خرید لیں گے، کچھ ادائیگی بھی آپ کو کر دیں گے، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ، اس کو اجتماعی ملکیت ہی میں رہنا چاہیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا، اور آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھے، بہت سارے اور بھی سوالات ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں گے. اس ای میل ایڈریس کو نوٹ کیجئے گا، ih@duniatv.tv. اس پر اپنے سوالات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اگلے کسی پروگرام میں ان کو بھی ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.